الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ کی کتاب سلوک سلیمانی سے تعلیم ہوتی ہے جس میں آج کل سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کے مسترشدین کے خطوط اور ان کے جوابات یہ سنائے جاتے ہیں۔ مکتوب نمبر 46 بنام سید عبد الرحمن صاحب کراچی 5 حفظ اللہ زادکم اللہ تعالی حباً فی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا لفافہ ملا، مجھے جواب کی تاخیر سے حیرانی تھی، الحمد للہ کی دور ہو گئی۔ معمولات پر استقامت و مصلاح کے فکر میں لگے رہنا کامیابی کی بڑی دلیل ہے۔ مواعظ و ملفوظات کے مطالعے کی مداومت ہر مرض کے لیے اکسیر ہے اور روحانی ترقی کی کامیابی تدبیر ہے۔ ہمارے یہاں خیریت ہے، موسم اچھا ہے، بدستور چبوترہ پر تراویح کا اہتمام ہے، ایک حافظ صاحب اچھے مل گئے، دو صفوں کی جماعت ہو جاتی ہے الحمد للہ، سلمان میں اچھے ہیں، ابھی نتیجہ نہیں لگا۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے علی کو دعا کی دیں، کو دعا کہہ دے والسلام سید سلیمان، 20 رمضان المبارک در صبح تر۔ اللہ اکبر۔ مکتوب نمبر 47 بنام سید عبد الرحمن صاحب کراچی 5 محب و مخلص زادکم اللہ تعالیٰ توفیقاً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تعالیٰ بخیریت ہوں، حکیم برالحق صاحب صدیقی کے ذمہ واقف نہیں ہوں، انہوں سے ملنا مجھے یاد آتا ہے، بہرحال صورت بظاہر صورت سے ان نے جو قیاس کیا وہ آپ سے بیان کیا، میں الحمد للہ چاہوں آپ کے لیے معلن جو بہتر و مفید ہو وہی اختیار کیا جائے۔ میرے ملاقات تو خیر عارضی رخصت پر بھی ہو رہے سے ہو سکتی ہے، آپ کی اہلیہ بھی اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتی ہوگی، ان کی خواہش بجا بھی ہے۔ استقامت اور مداومت حصول مقصد کے سب سے کارگر ذریعہ ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو تو نوافل تہجد کی جگہ پر دن کو بعد اشراق پڑھیں، یا نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے پڑھ لیں۔ ذکر کا وقت دن کو کسی سکون کے وقت مقرر کر لیں۔ نور کے تصور کا استدار نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، مقصود خود نہیں ہے بلکہ مقصود یکسوئی ہے۔ توجہ ذکر کے وقت دراصل مذکور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ورنہ ذاکر یعنی قلب کی طرف ہو، ورنہ ذکر کی طرف ہو۔ سب کی طرف سے دعا اور سلام پہنچے، اپنے علی کو بھی دعا کہہ دیں والسلام۔ یہاں پر ایک ظاہر چند باتیں ایسی آئی ہیں جن کی مطلب جو ہے نا وہ تذکیر ضروری ہے۔ استقامت اور مداومت، فرمایا یہ حصول مقصد کا سب سے کارگر ذریعہ ہے۔ استقامت کسی چیز پر قائم رہنا، تو اس کے لیے ماشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ تو بہت بڑی ہے، مطلب ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا رب ہمارے اللہ پر اس پر استقامت اختیار کیا، تو فرمایا کہ پھر فرشتے ان کے اوپر موت کے وقت اتریں گے اور ان کو بشارت دیں گے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور جنت کا بشارت حاصل کر لو جن کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ادھر بھی تھے اور ساتھ ہی جا رہے ہیں، وہ تمہیں اس جنت میں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ کچھ بھی ملے گا جو تم مجھ سے مانگتے ہو گے، کیونکہ غفور رحیم کی مہربانی ہوگی۔ تو استقامت پر اتنی بڑی نعمت ملتی ہے، تو استقامت تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی جس راستے کو کسی نے اللہ کے لیے پکڑا ہے تو اس کو بس قائم رکھے، اس میں آگے پیچھے نہ کرے۔ اور اس طرح مداومت ہے۔ مداومت مثلاً ایک شخص سے کچھ نوافل پڑھتے تھے پھر بعد میں چھوڑ دے تو یہ مداومت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ریس کورس میں کچھ لوگ آتے ہیں بڑے جوش کے ساتھ، دو دو تین گھنٹے ایکسرسائز کر لیتے ہیں، بس دو تین دن میں جوش اتر جاتا ہے پھر اس کے بعد ندار۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، بے شک توڑا ہو لیکن مطلب دائمی ہو تو پھر ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا جو حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ عبد العزیز واجو رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشاہدہ کروایا تھا, وہ تک حضرت نے ان سے فرمایا جاؤ باہر دیکھو کچھ ہو رہا ہے. باہر تشریف لے گئے, کچھ خاص بات معلوم نہیں ہوئی, اندر چلے آئے تو مجھے تو پتہ نہیں چلا. نہیں نہیں کچھ ہو رہا ہے, آپ ذرا غور کر لیں کچھ ہو رہا ہے, کچھ خاص بات ہو رہی ہے. پھر چلے گئے, پھر کچھ پتہ نہیں چلا. اس طرح چند دن چند دفعہ آنے جانے سے اخیر میں ایک نظر پڑی حضرت کی کہ ایک جگہ سے پانی ٹپک رہا ہے, وہ نیچے پتھر ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے اور اس پتھر میں سوراخ ہوا ہے. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ پانی سے سوراخ اور پتھر میں, بڑے عجیب بات ہے. ہاں جی, تو سمجھ گئے کہ شاید یہی حضرت فرمانا چاہتے ہیں. حضرت تشریف لائے اندر اور عرض کیا کہ حضرت یہ بات تو نہیں. فرمایا ہاں لیکن کیا سمجھے. پھر حضرت نے سوچا کہ کچھ بات بتانا چاہتے ہیں, تو عرض کیا کہ حضرت فرما دیجئے. فرمایا دیکھو اگر یہ جتنا پانی اس پہ کتنے سالوں میں یہ پڑتا رہا, اگر یہ سارے کٹے اس پتھر کے اوپر ڈال دیا جاتا تو اس پتھر کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, لیکن توڑا توڑا پانی جو ٹپک رہا تھا اس کے اوپر مستقل تو اس نے اس میں سوراخ کر دیا. فرمایا یہی دوام کے ساتھ جو معمولات ہیں اس پہ عمل کے ساتھ ایسا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ استقامت اور دام و دامت, یہ واقعی اس راستے کا سب سے کارگر ذریعہ ہے. عموماً لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے, تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے. دل آیا تو کر لیا, دل نہیں دل آیا تو نہیں. بلکہ بعض لوگ تو صاف کہہ دیتے ہیں حضرت بس وہ ذکر میں جی نہیں رکھتا. بھئی خدا کے بندو, ذکر ہم لوگ مزے کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں, مزہ تو نہیں, یہ تو علاج ہے. علاج میں مزہ نہ بھی آئے تب پھر بھی کرنا پڑتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو مرض کرتے رہتے ہیں کہ اگر مزہ آئے تو آدھا فائدہ, مزہ نہ آئے تو ڈبل فائدہ. کیسے بھئی, مزہ آئے تو صرف ذکر کا اثر, یعنی دل پہ اثر, اور مزہ نہ آئے تو دل پر بھی اثر اور نفس پر بھی اثر, کیونکہ مجاہدہ ہوگا اور مجاہدے سے نفس مطلب کی اصلاح ہوتی ہے. تو ظاہر مطلب مجاہدے کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ مجھے مزہ نہ آئے, نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, وہ تو اللہ پاک کی تشکیل ہے. لیکن اگر مزہ نہ آئے تو سمجھے کہ ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. حضرت تانویر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت نماز پڑھنے کو بالکل جی نہیں چاہتا, اس طرح کچھ اور بھی باتیں بتائیں. میں نے فرمایا خدا کے بندے جب 100% نمبر لینے کا وقت آ گیا تو بھاگ رہے ہو, جب مزہ نہ آئے اور پھر بھی کرو تو یہ جو ہے نا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر مزہ آئے تو دونوں باتیں ممکن ہیں, اللہ کے لیے بھی کر سکتے اور مزے کے لیے بھی کر سکتے. تو اس کا ٹیسٹ کب ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ اس وقت ہوگا جب مزہ نہیں آئے گا اور پھر بھی کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے, پھر آپ کے وہ بھی قبول جو پہلے والے ہیں جو مزے کے ساتھ ہیں, کیونکہ ٹیسٹ پاس ہو گیا نا, مطلب یہ ہے کہ آپ مزے کے لیے نہیں کر رہے تھے, آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے, بس سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اگر اس وقت آپ نے روک دیا تو فیل ہو گئے, کیونکہ آپ ایک عارضی چیز کے لیے کر رہے تھے. تو یہ بات ہے کہ استقامت اور مداومت حصول مقصد کا سب سے کارگر ذریعہ ہے. دوسرا, حضرت نے فرمایا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو نوافل تہجد کی جگہ پر دن کے بعد اشراق پڑھے, یعنی گویا کہ اشراق کی نماز, یعنی نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے پڑھ لیں. یہ اس صورت میں جبکہ انسان کی ڈیوٹی کچھ اس قسم کی ہو, بعض دفعہ ڈیوٹیاں اس طرح ہوتی ہیں, تو ایسا ہو کہ مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھنا بہت مشکل ہو, تو اس وقت فرض نماز کم از کم پڑھنی چاہیے, لیکن نفل اگر نہ ہو جائے تو چلو پھر اشراک کے ساتھ پڑھ لو یا وتر سے پہلے پڑھ لو. لیکن آج کل سردیوں کے دن ہے, کہتے ہیں سردیاں جو ہوتی ہیں نا یہ مومن کے لیے جنت ہے, کیونکہ اس میں تہجد پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس میں روزے رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو کتنا روزہ ہے آج کل بھائی, صبح تقریباً 5:37 پہ وہ ہے سحری کا وقت ہے, ہاں تقریباً 35 پہ شاید انتہائی سحر ہوگا, تو 35 پہ انتہائی سحر ہے, اور یہ آج کل 5:05 یا 6 کے لگ بھگ مغرب ہوتا ہے, تو 5 سے 5 کچھ 12 کی لگ بھگ, ہاں جی بالکل اس سے کچھ کم, اس سے کچھ کم 11.5 کے لگ بھگ جو ہے نا, مطلب وہ سارا روزہ ہے, کتنا آسان ہے ماشاء اللہ. تو آج کل روزے تو بہت آسان ہے, اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو بہت آسان, اور اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو بھی بہت آسان. بھائی اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو تہجد تو اس کے لیے بالکل مفت میں ہے. کیوں سحری کے لیے تو اٹھے گا تو بس روزہ بھی ہو جائے گا, سحری جو ہے نا وہ تہجد بھی ہو جائے گا, تو بہت آسانی کے ساتھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. خیر دوسری تیسری بات جو اس میں نور کے تصور کا استظہار نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں, یہ مقصود خود نہیں ہے بلکہ مقصود یکسوئی ہے, یعنی اگر آپ کو اپنے مقصد کی طرف خیال پورا ہے تو بس ٹھیک ہے کافی ہے. یہ تو اسی کے لیے ہے کہ تاکہ آپ جو ہے نا مطلب یکسوئی حاصل کر سکے اور یکسوئی کے ساتھ ذکر کر لو. اصول بتا دیا, طریقہ بتا دیا, ذکر کیسے کرنا چاہیے, اصل مذکور اللہ ہو, یعنی آپ جس وقت ذکر کریں تو آپ کو اللہ یاد رہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر دل پہ توجہ کا آپ دل کو دیکھیں کہ شامل ہے ذکر میں نہیں, ہاں جی یعنی پہلے مذکور کو سوچو, نہیں ہوا تو ذاکر کو سوچو یعنی دل, نہیں تو ذکر کو سوچو, ذکر کی طرف آپ کا دھیان ہو کہ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ فرمایا, تین باتیں فرمائی, مکتوبات بنائے بنام نظام الدین صاحب, اچھا ایک اور صاحب آ گیا, ابھی تک سید صاحب کے وقت گزر گیا سید عبد الرحمٰن صاحب, اب ایک اور صاحب ہیں مکتوبات بنائے نظام الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا ایک طویل خط مورخ فلاں وقت پر ملا تھا, آپ کا یہ خط مختلف کثیر الجہات مسائل پر مشتمل تھا, اس لیے چاہتا تھا کہ اس کے بعد تفصیل جواب کے لیے موقع ملے, بحمد اللہ تعالیٰ آج اس کے لیے موقع بہم پہنچا, ہم اتنے تاہم اتنے طویل خط کا جواب آسان نہیں, آپ نے میرے نام کے ساتھ مولانا یا قبلہ یا شریف نہیں لکھا تو اچھا کیا, اس کے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تصانیف پر میرا سادہ نام رہتا ہے, مولوی تک نہیں ہوتا, اس سے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ناداب القاب کا میں طالب نہیں. اللہ ملک نبی میرے طرف سے نہیں ہے, احباب یوں اپنے حسن ظن سے لکھ دیتے ہیں تو ان کی محبت کا نشان ہے. اب رہی مسئلہ کی حیثیت, تو ایک مولانا میں مولا کے معنی ایک آقا کے ہیں, نہ کہ ہمارے مولانا ہمارے آقا, تو اب اس لفظ کو کراہت کو غیر خدا کے لیے نہ بولا جائے, ظاہر کہ نہ ہمارے لگنے کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ وہ نفس مولا کی وجہ سے نہ ہوگی. یہ بعض لوگ نکتہ چین ہوتے ہیں تو بیچارے اپنے آپ کو خام خواہ پنسا دیتے ہیں, بعض دفعہ ایک خاص نام جو ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کبھی کس چیز کے لیے, کبھی کس کے لیے, کبھی کس کے لیے, تو پھر اس وقت جیسے اللہم صلی علی محمد درود پاک, تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی, تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح درود پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں, اللہ پاک تو خود ہی بھیج دینا تو اللہ مسلی پر کیوں فرمائے گا, ہاں جی تو ظاہر ہے اللہ پاک کا درود تم رحمت کی طرف سے متوجہ ہونا ہے, فرشتوں کا بھی دعا ہے, اور ہمارا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور بڑھا لیں. تو اب یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ معنی ہے, اس کے سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مولا کا لفظ جو ہے یہ بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مختلف اوقات میں. ہمارے لیے جو استعمال ہوتا ہے تو وہ مولا کا مطلب بمانے ہمارے بڑے, جس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے بڑے مولانا, ہمارے بڑے, تو وہ کافی. ہاں, تو اس میں یہ چونکہ اصطلاح بن گئی ہے, اصطلاح لوگوں نے بنائی ہے. ہاں جی, اصطلاح لوگوں نے بنائی ہے, تو اب ظاہر ہے لوگوں کی بنی ہوئی چیز محدود ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے درس نظامی کیا ہوگا تو اس کو مولانا کہہ سکتے ہیں. ایک صاحب غصہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پر, کہتے میں اب اس کو مولوی فضل الرحمان کہوں گا, مولانا فضل الرحمان نہیں کہا. میں نے کہا اب ترقی دینا چاہتے, مولوی کا مطلب اللہ والا اور مولانا کا مطلب ہمارے بڑے, تو کون زیادہ ہو گیا؟ میں نے کہا کیا بنوا رہے ہیں آپ؟ تو مطلب یہ ہے کہ نہیں جانتے نا, مطلب اس قسم کی بات. ہاں جی, تو وہ خیر, تو مولانا یہ ہے ہمارے بڑے. تو شاید انہوں نے بھی کچھ اس نقطے کو اٹھایا ہوگا, تو حضرت ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے آقا, نہ کہ مانے یعنی ہمارے مولانا, ہمارے آقا. تو اب اس لفظ کی کراہت کے بغیر خدا کے لیے نہ بولا جائے, ظاہر ہے کہ نہ یعنی ہمارے لگنے کی وجہ سے نہ ہوگی, بلکہ نفس مولا کی وجہ سے ہوگی, خواہ متکلم کی طرف مضاف ہو یا غائب کی طرف یا مخاطب کی طرف. یعنی مولانا اگر درست نہیں تو مولا ہم اور مولا کم بھی درست نہیں ہوگا. ہاں جی, اب دیکھیے کہ مولا اللہ تعالیٰ کو بھی کہا گیا جیسے نعم المولا و نعم النصیر, اور بندہ کے لیے بھی جیسے وہ کل علی مولا. ہاں جی, باقی قبلہ تو حقیقی معنی میں سمت نماز کے معنی میں بولا نہیں جاتا, البتہ مرکز ہدایت کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو مسئلہ کی روح سے تو یہ ناجائز نہیں, لیکن احترام قبل کعبہ کے لیے نہ بولا جائے تو اچھا ہے. اچھا, شریف کے لفظ کے بولنے میں جیسے مزاج شریف, خدمت شریف لکھنے یا بولنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ شریف میں کوئی مذہب احترام نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے حد کے لیے ملکہ سبا نے کتاب الکریم کہا ہے. بہرحال عام طور سے تکلف کی باتیں ہیں جس کا رواج صحابہ کے دور میں اور صدر اول میں نہیں تھا. وہاں تمام سادگی اور بے تکلفی تھی, صحابہ اور امہ کے ناموں تک کے ساتھ حضرت یا سیدنا تک نہیں لکھتے تھے. ابھی تک پٹانوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ وہ لوگ اس سے پاک ہے تقریباً, بلکہ ہمارے پنجاب کے ساتھی اس کے ان کے اوپر بڑے غصے ہوتے ہیں, یہ بے ادب لوگ ہیں. مزاج نہیں ہے نا ان کا, مزاج سادہ ہے, تو بس سادہ سادہ الفاظ وہ کہتے ہیں, مطلب کوئی زیادہ تفصیلات مطلب ان میں نہیں ہوتی. تو یہاں کے لوگ, ایک صاحب یہاں پر کچھ حضرات تھے مولانا حضرت رحمان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, تو یہاں کچھ ساتھیوں کو خیال تھا کہ شاید میں بے ادبی کر رہا ہوں, تو مفتی مختار الدین شاہ صاحب آئے تو انہوں کو شکایت کی. تو انہوں نے کہا خدا کے بندو, آپ لوگ اپنے علاقے کی بنیاد پر سوچ رہے ہو نا, ذرا ہمارے علاقے کی بنیاد پر سوچو کہ وہ کیا کرتے ہیں. کہتے دیکھو صوفی صاحب کو میں بہت قدر کرتا ہوں, لیکن میں صرف صوفی صاحب کہتا ہوں, صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات, میں ان کو صرف صوفی صاحب کہتا ہوں, تو شاید آپ لوگ غصہ ہوں گے کہ بھائی اس کو صرف صوفی صاحب کیوں کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس طرح حضرت نے فرمایا کہ عربوں میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں, مطلب سادگی تھی. ہاں جی, لیکن ٹھیک ہے, اب اگر ہے تو بولا جائے تو حرج نہیں, لیکن نہ بولا جائے پھر بھی حرج نہیں. مطلب یہ کہ یعنی اتنے زیادہ لازم نہیں سمجھنا چاہیے, مطلب ان چیزوں کو. اصل اکرام اور تکریم دل کا ہے, دل میں اگر ہو تو پھر بڑی بڑی بات. ہمارے مفت مولانا عبدالحق نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں استاذ تھے، بڑے استاذوں میں تھے، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، یعنی ان کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، اور ذرا دبنگ قسم کے بھی تھے، لہٰذا یہ ڈانگ وغیرہ بھی چلاتے تھے، ہاں جی حفاظت کے کام پہ جب معمول ہوتے تھے۔ دوسرے میرے استاذ تھے مولانا مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں تھے، تو کہیں میرے خیال میں شاید حضرت کے اوپر سنگ باری ہو رہی تھی، تو پتھر آ رہا تھا تو اس سے تھوڑے سے ہٹ گئے مولانا مجاہد صاحب، تو اس پر جو ہے نا وہ مولانا عبدالحق نافی صاحب نے کہا خراڑے پہ ڈز سر لاڑے، یعنی خراڑے کبوتر کی طرح ایک پرندہ ہے، کہتے بس ایک ڈز کے ساتھ تو چلی گئی، مطلب یعنی وہ یعنی برداشت نہیں ہے، ہاں جی۔ تو میں نے کہا اگر وہ وقت آ جائے تو جان دے دیتے، لیکن الفاظ آداب کے نہیں ہوتے، سمجھ میں آئی بات، دل میں احترام اتنا ہوتا ہے کہ جب وقت آ جاتے تو جان تک دے دیتے۔ یہ صحابہ میں تھا، صحابہ میں کیا بات ہے، بدھ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح، اور حضرات یعنی کس طرح انہوں نے قربانیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کس حد تک مطلب جنہیں کیا، تو قربانیاں تو اس حد تک کرتے تھے، لیکن الفاظ میں اتنا زیادہ وہ مسئلے نہیں تھے، ہاں جی۔ تو اس طرح ان چیزوں کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہیے، یہ علاقے علاقے کی بات ہوتی ہے، بعض علاقوں میں بعض چیزیں بہت زیادہ چلی ہوتی ہیں، تو اس علاقے میں ان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہاں مگر لوگوں کو تشویش ہوگی، تو ٹھیک ہے مطلب اس علاقے میں آدمی کر لے، لیکن اگر اپنے روایتی طریقے سے اگر وہ نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو اس کو اتنا زیادہ پکڑنا بھی نہیں چاہیے، انہیں اتنا زیادہ اس پر گرفت کرنا چاہیے جیسے انہوں نے کیا یعنی اگر کوئی ادب کرتا ہے تو اس پہ اتنا گرفت بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس الفاظ میں نہیں کرتا ویسے ادب کرتا ہے تو اس پہ چی مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کی توحید کی پختگی کے خیالات سے بڑی خوشی ہوئی، اس اعلیٰ انگریز تعلیم کے ساتھ یہ پاکیزہ خیالات بے حد قابل قدر ہے، پاکستان کی نسوانی دنیا کی بے اعتدالی اور بے پردگی پر آپ کی تنقید بالکل درست ہے، کاش آپ جیسے حضرات پبلک میں نکل کر باتیں کریں کہ ملاؤں کے کہنے سے آپ کا کہنا زیادہ مؤثر ہے، یعنی عام لوگ جو مثال کے طور پر دیکھو نا، اگر وہ اکثر یہ باتیں علماء اکرام ہی کرتے ہیں اور لوگ علماء اکرام سے ہی توقع رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی جن کا معاشرے کے اندر ان کا مقام کی وجہ سے احترام ہو، بے شک وہ دنیا دار ہو، لیکن اگر وہ نیک بات کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ہاں جی مطلب ہے کہ وہ لوگ پھر ان کے زیادہ چلتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ معاجر مکہ رحمت صاحب ایک جگہ تشریف لے گئے تھے ہم، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک صاحب ہے، اگر وہ نماز پڑھنا شروع کرے تو پورا اللہ کا نماز ہو جائے یعنی بہت مطلب مؤثر شخصیت ہے، تو وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے، حضرت نے ملاقات ہو گئی ان سے، حضرت نے ان سے کہا جی آپ نماز پڑھا کریں تو لوگ بھی نماز پڑھیں، تو ان نے کہا کہ میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بہت بری عادت ہے داڑھی چڑھانے کی، اور نماز میں چونکہ اس کو کھولنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ یہ بھی عجیب، ویسے سچے آدمی تھے تو بات سچی کر دی، لیکن ویسے رسم بڑے عجیب سی بات تھی، ہندوستان وغیرہ میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، آج یہاں میرے خیال میں شاید میں نہیں سنا، یہاں پر کوئی کرتے گاڑی چڑھا، یہاں تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ادھر شاید کرتے ہوں گے۔ تو خیر ایسا ہے کہ وہ حضرت نے فرمایا اچھا بغیر وضو پڑھ لیا کرو، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ حیران ہو گئے کہ حاجی صاحب نے ان کو بغیر وضو نماز پڑھنے کی ایسی اجازت دے دی، یہ واقعہ حضرت طالب علم نے بیان کیا، اس وجہ سے مستند واقعہ ہے۔ اچھا، تو خیر ایسا ہوا کہ نماز کا وقت آ گیا، تو یہ حضرت کے کہنے کے مطابق بغیر وضو پڑھنا چاہیے، لیکن ان کو یہاں بہت خارش شروع ہو گئی کہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا، تو اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالا تو خارش ختم ہو گئی، تو انہوں نے پھر داڑھی کھول لی، اور وضو بھی کیا چلے، اگر اتنا پانی ڈالنا تو کھول دیا تو آپ میں وضو کیوں نہ کروں, تو وضو کر لیا. اچھا اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھ سکتا وہ تو پڑھی, اس کے بعد پھر جب دوبارہ وضو کا موقع پھر اس کو خارش شروع ہو گئی. ہاں جی, پھر اب بغیر پانی ڈالے ختم نہ ہو خارش, تو اس کے لیے ڈاڑی کھولی تو پھر وضو کر لیا. لیکن مطلب یہ اب ہر دفعہ ایسا ہونے لگے, تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی مسئلہ ہے, چلو چھوڑ ہی دو ڈاڑی, کیا چڑھاتے ہیں نماز پڑھتے. ہاں جی, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نمازی بنا دیا حضرت کی برکت سے, اور باقی لوگ بھی نمازی ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسی باتیں عام لوگ نہ کریں, اگر اللہ پاک نے کسی کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہو تو وہ بے شک کر سکتے ہیں. اب ہر ایک وہی کرامت نہیں ہوگی نا, کیوں وہ کسی کو کہہ دے بغیر وضو پڑھے تو ظاہر مطلب نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دے دیا تھا مقام, تو اس کے حساب سے بات ہوگی. مبتدیان تصوف پر آپ کی تنقید تمام تر درست ہے. وحدت الوجود کے مسئلے کی غلط تعبیر نے بہت ساری گمراہیاں پیدا کی ہیں, لیکن حقیقی و شرعی تصوف جس کا ذہین احسان ہے, روحی دین اور جانی ایمان ہے, یہ اخلاص فی اللہ اور تزکیہ قلب اور علم حصول تقوی کا نام ہے. جی, اخلاص فی اللہ, تزکیہ قلب اور علم حصول تقوی کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً بعض باتیں لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں, لیکن ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس سے بچ کے اگر اس کے ایسی صحیح اصل چیزیں مطلب جو لے لی جائے تو کیوں نہ لی جائے. اب مثال کے طور پر ایک جو داڑھی جنہوں نے لوگوں نے رکھی ہے, وہ غلط کام کرنے لگے, تو کیا خیال ہے آپ داڑھی کاٹ دیں گے کہ یہ لوگ چونکہ غلط کام کرنے لگے داڑھی والے, تو میں داڑھی نہیں رکھتا, تم یہ ثابت کر دو کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور صحیح کام کروں گا تاکہ داڑھی کا ادب شروع ہو جائے. اچھا یہ تو خیر چھوٹی بات ہے, میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں, مسلمان اگر بدنام ہو کسی جگہ اپنے یعنی معاملات کی وجہ سے یا معاشرت کی وجہ سے بدنام ہو, تو کیا لوگ اسلام چھوڑ سکتے ہیں؟ ظاہر مطلب صحیح عمل خود کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی اسلام چھوڑ دے. تو یہ بات ہے کہ اس طرح صوفیوں کی بات بھی ہے, اگر غلط صوفی ہیں تو تم صحیح صوفی بن جاؤ. ایک دفعہ ایسا ہوا, یہ واقعہ میں نے سنا ہے, حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر, یہ افریقہ تشریف لے گئے تھے. تو جیسے پہنچے تو مرکز والوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تھکے ہوئے ہیں, سفر کیا ہے, آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, آرام بھی کرنا ہے, لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا ہے, اگر بعد میں آپ کو بتائیں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے, اس وجہ سے فوراً آپ کو بتاتے ہیں. ایک صاحب مسلمان ہوئے تھے یورپ کے, اور اس نے کہا کہ میں کسی ایسے ملک میں اب جاتا ہوں جہاں زیادہ مسلمان ہوں, تو ریٹ کے لحاظ سب سے زیادہ مسلمان صومالیہ میں 99%, تو وہ صومالیہ تشریف لائے. اب یہاں کے جو لوگ ہیں جیسے ہیں ان کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے, کچھ عرصہ تو یہاں رہے لیکن اب کہتے ہیں میں واپس جاتا ہوں. تو ایسے شخص کہ واپس جانے کا عین ممکن ہے کہ ارتداد نہ ہو جائے, مطلب دوبارہ مرتد نہ ہو جائے, تو اب آپ جیسے آپ چاہیں تو آپ کر لیں, یا وہ چلا گیا ہوگا یا بس جانے کی تیاری کر رہا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ کانا بعد میں کہا جا سکتا ہے, نماز راستے میں پڑھ لیں گے, آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پہلے ان سے ملنا ضروری ہے. تو تشریف لے گئے وہاں پر, واقعی وہ صاحب بس آخری مرحلہ میں تھے جانے والے, ان سے ملے, لوگوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے امیر ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور اس قسم کا کام کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر لیا, یعنی شکایتیں کہ آپ کی بات مجھ تک پہنچی ہے, میں وہ سمجھ چکا ہوں, میں صرف ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو وہ بعد میں کر لوں, تو بعد میں آپ کی اپنی مرضی. انہوں نے کہا سر ضرور فرمائیں. انہوں نے کہا آپ شک کی اس بات پر ہے کہ لوگ اسلام پر نہیں چلتے. یہی ہے نا, اسلام تو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اسلام ٹھیک ہے لیکن اس پر چلتے نہیں لوگ. مجھے تو ایسے لوگ چاہیے تھے جو اسلام پہ چلیں. تو انہوں نے کہا دیکھو اسلام تو موجود ہے کتابوں میں, سب چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی اور اسلام پہ نہیں چل رہا تو تم چل کے ثابت کر دو کہ اس پہ چلا جا سکتا ہے, تو تمہارا چلنا ذریعہ بن جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے اسلام پر آنے کا. تم دوسروں کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ خود مثال بن جاؤ. اب ظاہر یورپ والے لوگ سمجھدار لوگ تو ہوتے ہیں, مطلب بات لاجک کو تو سمجھتے ہیں. فوراً کہہ دیا بس جی میں نہیں جانا, میں نہیں جانا, اور بس کے بعد پھر وہی ٹھہر گئے. تو اصل بات یہی ہے, اگر غلط صوفی ہے تو تم صحیح صوفی بن جاؤ. بلکہ صحیح صوفیوں کی ضرورت تو غلط صوفیوں کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ان غلط صوفیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کی غلطی کو غلطی کون کہے گا؟ وہ صحیح صوفی کہیں گے نا. اور صحیح صوفی کو دیکھ کر آپ کو ان کی غلطی کا پتہ چلے گا. تو اس وجہ صحیح صوفیوں کو بھی آپ ختم کر لیں, اس طرف بھی لوگوں کو نہ جانے دیں, تو یہ بہت عجیب قسم کی بیوقوفی ہے. افسوس ہے کہ یہ باتیں ملاقاتوں میں توے ہو سکتی ہیں, خطوط میں لکھنا اور سمجھنا مشکل ہے. یہ کہنا صحیح ہے کسی شخص کو یقینی طور سے ولی اللہ ماننا یا کہنا غلط ہے, کہ اس میں غیبدانی کا دعویٰ ہے, لیکن کسی کے آلات آثار قرآن و اعمال سے اس کے ولی ہونے کا غضب ظن درست ہے. اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجیے. مولانا رومی اور مولانا جومی اور جامی اور وغیرہ کی نسبت جو کچھ خیالات آپ نے ظاہر کیے, باوجود اس کے کہ موحد الموجود کے مسئلے کا ان کی عامیانہ تشریح میں قائل نہیں ہے, تاہم ان بزرگوں کی نسبت زبان دراز کرنا ناپسند کرتا ہوں. مولانا رومی کی مصنوعی جس مرض کی دوا ہے, آپ بحمد اللہ اس کے مریض نہیں ہیں, اس لیے اس کی قدر آپ کے نگاہ میں نہیں. مگر جو اس مرض کے مریض ہیں ان کے لیے سراپا اچھا دین صحت و شفا ہے, اور تجربہ اس پر شاہد ہے. کرامات کا صدور صحابہ کرام رجمین سے بھی ہوا ہے. یہ سب بطبیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے. جس طرح سے حکومت چپڑاسی اور ادنا ملازموں تک کے احکام آپ مانتے ہیں یا آپ احترام کے, مگر یہ اس کا شخصی نہیں بلکہ امیر وقت یا حکومت کے احترام کے تخت میں ہے. وہ بہت سے کرامات کے کسی گڑے بھی ہوئے, بلکہ صحیح ماننے یا نہ ماننے کی ایمان میں کوئی دخل نہیں. قبروں کو سجدہ کرنا, غیر خدا سے دعائیں مانگنا اور اس قبیل کی چیزیں بے شبہ مشرکانہ رسوم ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. زچہ کی نماز کا جو مسئلہ آپ نے نقل کیا, اس کی تفصیلات اللہ بخش دیجیے, اور باب حیض و نفاس میں ملاحظہ فرمائیں. تاہم کسی چیز کے مسئلہ پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تقلید و عدم تقلید کے مسئلے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ اس پر گفتگو مزید ضروری نہیں ہے. مولانا طالب علم سے جیسے علم اپنے آپ کو اجتہاد مطلق نہیں سمجھتے تھے, مجتہد مطلق نہیں سمجھتے تھے, ان کا فیصلہ اپنے باپ ہمارے آپ کے فیصلے سے زیادہ سے ہوگا. کوئی عالم بغیر کتاب اللہ اور حدیث نبوی کے اسناد یا قیاس کے لیے کہ نہ کسی چیز کو آرام کر سکے, نہ اگر کوئی عالم ہو کر ایسا کرے تو اس کا علم ہی معتبر نہیں. بے شبہ وائزوں کا غیر اہم یا بیکار مضامین کا بیان کرنا تجزیہ وقت ہے, اور افسوس ہے کہ ملت میں اچھے وائز و خطیب کم ہے, اور وہ بہت کچھ اصلاح کے محتاج ہے. ضرورت ہے کہ قوم کے عیوب و حیات ملی کے اصل مقاصد پر خطبے ہوں. جن مولانا صاحب کا اپنے تذکرے کے ان کے خیالات کے نسبت کچھ کہنا اس لیے بےسود ہے کہ اس طبقہ کی نمائندگی جن کے خیالات معلوم ہیں, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ ان کا فعل یا قول ان کے طبقے میں بھی درست ہے یا نہیں. یہ یوم کی ہوا جو قوم میں چلی ہے مجھے بھی پسند نہیں. یہ غیروں کی نقالی کے سوا کچھ نہیں. ریڈیو والے نے اپنے دن کاٹنے کے لیے طریقے ایجاد کیے. یوم یعنی فلاں کا یوم, فلاں کا یوم, فلاں کا. عام افراد ملت خواہ لیڈر ہو یا وزیر ہو یا سفیر ہو, اسلامی تعلیم و تربیت سے کلیتاً محروم ہے. عام امت جہل کے سبب سے اور تعلیم یافتہ گروہ خالص دنیاوی مدنی تعلیم پا کر دین سے بے بیرا ہے. جب تک ہماری تعلیم درسگاہوں میں صحیح انقلاب نہ ہوگا, ملت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ضرورت ہے کہ یہ آواز نئی جماعت کے سمجھدار طبقہ کی طرف سے بلند ہو, کہ ملاؤں کی باتیں توجہ کی قابل نہیں رہی. اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو توفیق مدد اور عظیمت دے, کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی, تاکہ دوسرے امور پر بھی گفتگو ہو سکے اور افراد تفریح سے ہٹ کر صراط مستقیم اختیار کیا رہ سکے. بہت متدل طریقے سے حضرت نے, یعنی ان کے اعتراضات تو میرے خیال میں اس میں آئے نہیں, لیکن وہ شاید بڑے شدید ہوں گے, لیکن حضرت نے ان کے اعتراضات کو نہیں دیکھا, بلکہ جس طریقے سے ایک شخص کو صحیح چیز کی دعوت دی جا سکتی ہے, اس طرح حضرت نے ان سے بات فرمائی. استفسار. صاحب الفضل الکرم سلام مجنون اعظم نے سال حج بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خلاصہ عرض ہے کہ میرے شعر میں ایک آدمی فرما رہے ہیں کہ مکتوبات مکتوب امام ربانی علیہ رحمت 209 میر محمد نمان بدخش عباد کے در رسالہ مبدع مات واقعہ شد کے بعد وہ کہتے ہیں یہ مکتوب سنایا اور فرمایا کہ اس وقت حقیقت محمدی رزقت اس میں موجود نہیں ہے, اور حقیقت محمدی حقیقت اب دونوں مظہرے ذات احد اجل سلطان ہو احمد زمان لواری والا ضلع حیدرآباد سندھ میں موجود ہے. احمد زمان لواری والے نے تقریباً 10 سال پہلے مظہریت کا دعویٰ کیا تھا, اب اس کا مزار لواری شہر ضلع حیدرآباد میں ہے. صاحب مذکور فرمایا کہ اس وقت نہ حج ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ وغیرہ, بلکہ میدان خالی ہے جب تک حقیقت عیسوی نازل نزول نہیں فرمایا. یہ مکتوب ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جو اس نے لیا. اچھا حقیقت عروج کرنے کا دلیل یہ ہے کہ اب ساری دنیا میں شریعت کا کماؤ کی نشانی نہیں, نہ اس کی پابندی نہ اس کا وقار نہ روز اقدس کی عریت ہے نہ کوئی فیض و کرامت کا نشان و سبق کا ہے. اگر روز اقدس میں کوئی حقیقت موجود تو اپنی شریعت کا ضرور کچھ نہ کچھ احساس ہو. حضرت برائے نوازش مذکور عبارت مفسر واضح تو پہل لگوا کر روانہ کرتا کہ سوال جواب وغیرہ میں ضرورت ہو. نیازمند نے پہلے بھی سندھی مولیوں کی درخواست کی لیکن تاحال کوئی خاطر خواہ جواب روانہ نے کیا ہے. اب آپ بزرگوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں, برائے نوازش ہمیں جلد مطلع فرمائے. نیاز کیش نظام الدین بمقام ڈاکخانہ ڈیر حسین. جواب یہ وہی صاحب ہے. محترم و مکرم زادکم اللہ تعالیٰ توفیق, السلام علیکم. آپ کا حج سے معلوم کر کے آپ نے حج کی ادا فرمایا, خوشی ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے برکات و ثمرات سے متمتع فرمائے اور قبول فرمائے. آپ کے اس خط میں درکی کے دو سوال ہیں. ایک تو شخص مذکور کے خیالات کے نسبت جو حضرت امام ربانی مجسم رحمتہ کے مکتوب 209 یا 209 کے بنیاد پر اس نے قائم کیا ہے. دوسرے مکتوب مذکور کا صحیح مطلب کیا ہے. امر اول یعنی شخص مذکور کے افات تو وہ تمام تر ضلالت اور کفر کی باتیں. انسان مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے. اس کے ان باطل خیالات کو امام ربانی کے مکتوب مذکور سے کوئی تعلق نہیں ہے. احمد زمالے والے جو 1300 برس کے بعد ظاہر ہو کر مدعی مظہریت الہی کا ہوا ہے وہ مفتری و دروغو ہے. اس کا قول مستلزم کفر ہے. وہ امام ربانی کے قول کو بالکل نہیں سمجھا اور اس کی بنیاد پر جو دعویٰ اس نے کیا وہ تمام تر باطل ہے. امام ربانی جس چیز کے نسبت کلام کے اس کے ظہور کا زمانہ اس کے 1000 اور چند سال بتایا, نہ کہ 1300. 1000 اور چند سال خود حضرت امام ربانی کا زمانہ ہے, نہ کہ ان سے بھی 300 برس کے بعد. اسے احمد لواری کا امام ربانی کے کلام کے خود مستحق اپنے مستحق جہاں لغو ہے, بلکہ اس کے مزداق خود امام ربانی ہے جس کی تصریح خود اس کتاب میں مکتوب موجود ہے. اسی طرح عروج کے معنی معدوم ہو جانا سمجھنا جہالت ہی جہالت ہے. عروج کے معنی ارتقاء اور بلندی کی طرف جانے کے. قرآن شریف میں عمائن ظلم السمائے عمائر جو فیا, جو آسمان سے نزول کرتے ہو جو آسمان کو عروج کرتے. حدیث شریف میں آپ کی معراج کا موقع پر ہے, ہاں ارجبی السما, مجھے آسمان کی طرف اوپر چڑھایا گیا. اس طرح حضرات صوفیہ نے عروج و نزول کی اصطلاحی بنائی ہیں. امام ربانی کی اس مکتوب پر بنیاد بنا کر شخص مذکور کا یہ کہنا کہ اس وقت نہ حج ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے کول باطل ہے. احکام قرآن کو کوئی کتنی بڑا ولی ہو منسوخ نہیں کر سکتا. نہ اولیاء کے کشف الہام سے انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام منسوخ ہو سکتے ہیں. ایسے کشف الہام جو وہی نبوت کے خلاف ہو باطل ہیں اور وسوسے شیطانی ہیں. شخص مذکور کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ باطل سے توبہ کرے اور پھر سے کلمہ اسلام پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو. امام ربانی نے ایک بات اصول کے طور پر خود فرما دی کہ وہ ذاتی علوم و معارف بلکہ کشف الہام جب بھی قابل تسلیمت ہے جب وہ کتاب سنت اور عقائد حق کے مطابق ہو, ورنہ وہ قابل رد ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کے ربانی مکتوبات شریف میں جا بجا لکھا ہے. چنانچہ اس مکتوب 209 کے آخر میں فرماتے ہیں, انبیاء الاعظم کے ایک دوسرے سے افضل ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ چونکہ کشف الہام پر مبنی ہے جو ظنی ہے, اس لیے اس کے لکھنے اور حقیقت میں تقریر کرنے سے توبہ کرنا ہے, کیونکہ قطعی دلیل کے سوا اس میں گفتگو کرنا جائز نہیں. اس سے معلوم ہے کہ صرف کشف الہام سے قطعیات کے بغیر گفتگو کرنا توبہ کے قابل ہے. اس حقیقت کو مکتوب 41 میں ظاہر کرتے 41, یعنی اس بار سے ظاہر کہ اولیاء کے الہامات ممکن خطا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی وہی خطا سے خالی ہے. اس لیے ممکن خطا الہام سے نامعلوم ناممکن خطا وہی منسوخ نہیں ہو سکتی, بلکہ امام ربانی کا قول ہے کہ الہام کی صحت کا معیار یہ ہے کہ علماء سنت کے قول کے مطابق ہو, اگر ذرا بھی اس سے مخالف تو دائرہ ثواب سے خارج ہے. مکتوب نمبر 112 فرماتے ہیں, مسئلہ کی صحت کشف الہام مطابق علماء اہل سنت, اگر سرمو مخالفت امت از دائرہ ثواب بیرون اس حاضہ هو العلم الصحیح والحق السری فما ذا بعد الحق الا الضلال. یعنی کشف الہام کا جو صحت ہے اس کی یہ ہے کہ وہ علماء اہل سنت والجماعت کے بالکل مطلب اس کے تحقیقات کے بالکل مطابق ہو. اگر اس سے یعنی بال برابر بھی کوئی مخالفت ہو تو پھر جو ہے نا وہ یعنی وہ یعنی حق سے دور ہے. اور یہ علم صحیح ہے اور حق ہے, اور اس کے بعد حق کے مقابلے میں تو گمراہی ہوتی ہے. جو لوگ صوفی بن کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے نماز اور روزہ وغیرہ بات کا مقصود نہ ہونا ثابت ہو وہ گمراہ ہے. چنانچہ مکتوب نمبر 43 میں فرماتے ہیں, اکثر ابناء این زمان بعض بتقلید و بعض علوم علم و بعض دیگر بعلم ممتزج بذوق و بعض بلحاد و زندقہ دست بدامن توحید وجودی زدہ اند و ہم راز حق میردن و گردن ہائے خود را از رب کا تکلیف شری بائیں حیلمی کشانید. اچھا, اس میں تو مکتوب اسد مولانا حسن کشمیری کے جواب میں جنہوں نے لکھا ہے کہ شیخ کبیر یمنی ایک بزرگ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ جزیات کا علم نے رکھتے فرماتے ہیں, او یہی اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے لڑکے فاروق اس سے پڑکنے لگتی ہے جب میں اس قسم کی باتیں سنتا ہوں. ہاں جی, پر جس پیمانے سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے اولیاء و بزرگوں کے اقوال کے علامات و کشوف کو نہ پائے, اسی پیمانے سے حضرت کے اقوال و علامات کو بھی ناپنا چاہیے. اس کے لیے اور اس لیے حضرت امام ربانی رحمۃ کا کوئی کشف الہام یا ذوق وجدان ہرگز ظاہر شریعت کے خلاف تسلیم نہیں ہو سکتا, اور نہ اس کا ایسا مطلب لیا جا سکتا ہے جو تمام تر خلاف شرع ہو. اس بنا پر ہر شخص مذکور کا قول تمام تر ملحدان, اور اس شخص کا قول مذکور کا قول تمام تر ملحدان اور زندگان ہے, اور امام ربانی کا قول جو مطلب سمجھے حضرت امام ربانی پر افتراء اور بہتان ہے. اب رہے گی امر دوم, کہ حضرت امام ربانی کی اس عبارت سے کیا مطلب ہے. تو حضرت ممدوح نے اس مکتوب 209 کے اندر اس عبارت کی خود تشریف فرمائی ہے, جس کا خلاصہ ایک حضرات صوفیہ کے نزدیک کی عالم امکان تمام تر اسماء و صفات الہی کا مظہر ہے. یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں یعنی اس مطلب اس سے وجود پائے, مطلب اس کا مظہر ہے. یعنی کہیں پر کرم ہے تو کہیں پر رحم ہے تو کہیں پر عفو ہے, کہیں پر قہر ہے, کہیں پر مطلب وہ سارے وہ چیزیں وجود مطلب ناموں سے وجود میں آئی ہیں. تو وہ جسم اسم الہی کا جو مظہر ہے, اس شے کی حقیقت وہی اسم الہی ہے. اس بنا پر حقیقت مطلب جو شے بھی ہے مظہر, اس شے کی حقیقت وہی اسم الہی ہے, مطلب جس چیز سے وہ وجود پایا اس نے. اور جسم اور اس بنا پر حقیقت محمدی تعلیم ہے, اور حقیقت احمدی اسمانے سے کنایا ہے جو شان کا مبدا ہے. یعنی حقیقت احمدیہ اس مطلب جو ہے نا وہ اس سے آیا ہے حقیقت محمدیہ, اور حقیقت کعبہ بھی اس معنی سے مراد ہے. یہ حضرت کے اصل الفاظ کا ترجمہ ہے. اس مکتوب کے آخر میں حضرت مبرم فرماتے ہیں کہ حدیث مجددیت سے ظاہر ہے کہ 800 برس کے بعد ایک مجدد کا ظہور ہوتا ہے جو بدعت کو مٹا کر سنت کو قائم کرتا ہے, لیکن 1000 برس کے بعد جو مجدد پیدا ہوگا اس کی شان تجدید صدی کے مجدد سے ہر چیز میں بڑھ کر ہوگی. مقصود ہے کہ 1000 اور چند سال کے بعد حضرت مبرمانی رحمۃ کا ظہور ہوا ہے. نام نامی ان کا احمد تھا. امام ممدوح نے اس وقت جب کہ سلاطین و امرا کی زولات کے سبب سے دین اسلام مسخ ہو رہا تھا اپنی تجدید سے شریعت محمدیہ کو دوبارہ رونق بخشی, اور شریعت محمدیہ طریقت احمدیہ سے متحد ہو گئی. ہاں جی, متحد ہو گئی. طریقت احمدیہ سے نے اس چیز کو ظاہر و واضح کر لیا جو شریعت محمدیہ میں تھی, اور بدعتی صوفیہ کے طریقے مٹ کر احمدی طریقے سلوک جاری ہوا جو شریعت محمدیہ کے ساتھ عین متحد ہے. اور شریعت طریقت میں کوئی فرق نہیں رہا. شریعت عین طریقت ہے اور طریقت عین شریعت ہے, اور محمدی و احمدیت کا یہ تجدید اتحاد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک قائم رہے گا, جو خود شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے. اور فہم کے مہربانی کے قول کی جو تشریح شخص مذکور نے آپ کے سامنے کی ہے وہ کس درجہ غلط اور مسخ ہے. حقیقت احمدیہ حقیقت محمدیہ کی اقامت کے لیے نہ کہ اس کے نسخ و ابطال کے لیے ایسی غلط تعویلات ہے جس نے قادیانیت کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ امت کو ضلالت سے محفوظ رکھے. واللہ عالم بالصواب. مطلب اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پہلے تو ان کا ایک خط جو ہے نا آیا تھا کہ انہوں نے تصوف کے بنیادی چیزوں پر کچھ چیزوں پر شکالات پیش کیے تھے, حضرت نے اس کا جواب دیا. دوسرا پھر انہوں نے جو یہ بھیجا کہ کچھ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ بھی صوفیوں سے اثر لے رہا تھا نا. صوفی مجدد صاحب رحمۃ اللہ بھی صوفی ہیں, تو ان سے اثر لے کر وہ ایک گمراہ بات کر رہا تھا. تو حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو حضرت نے اس کو جواب دے دیا کہ وہ شخص گمراہ ہے, کافر ہے, اور اس کو توبہ کرنا چاہیے, اور اس نے جو اخذ کیا ہے وہ غلط اخذ کیا ہے. مطلب اس کا یہ نہیں ہے بلکہ مطلب اس کا یہ ہے. تو یہ چیز ان کو مطلب جو ہے نا حضرت نے سمجھائی. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر اور مکتوبات شریف شروع ہوں گے. یا اللہ تعالی دشین. آثار غلب توحید و فنا و ابدیت و تمکین بعد تلوین و فرق ما بین نسبت ملکہ یاداشت وغیرہ، یعنی غلب توحید و فنا اور ابدیت کے آثار کیا ہیں، وہ تمکین تلوین کے بعد کیا ہوتی ہے، اور نسبت و ملکہ یاداشت میں کیا فرق ہے، مطلب یہ بات ہے. حال سیدی اسندی مولائی مستندی غیاس الطالبین اور مسترشدین لازالت صاحب الطافکم علینا امین. السلام علیکم. اور گزشت گزارش خدمت سراپا خیر برکت یہ کہ آج کل ببرکت صبح والا الحمد للہ اس اکر پر لقاء اللہ کا اشتیاق بہت غالب رہتا ہے. کسی چیز کو دیکھ کر جی خوش نہیں ہوتا جب تک دیدار حق نصیب نہ ہو. لاکھ چیزیں دیکھ بھی لی تو کیا، بعض مرتبہ قلب کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ اگر معاذ الحق تعالیٰ شانو ہم سے بعید ہو تب بھی اس قدر اضطراب نہ ہوتا. افسوس تو یہ کہ وہ قریب ہے اور دور میں ہی ہوں. اس وقت اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، واشد ما بلغ المحب من الہوا قرب الحبیب ولا یکون بلا قن. ہر وقت ایک دھن لگی رہتی ہے کہ لقاء رب کا کون سا وقت ہوگا، کہ بعض دفعہ یہ بدن نظر میں خار معلوم ہوتا ہے، یہ بدن نظر میں خار معلوم. اگر یہ کہ نہ ہوتی تو روح مجرد ہو کر لقاء رب تعالیٰ حاصل کرتا، پھر رضا اللہ تعالیٰ پر راضی ہوتا ہوں کہ جب تک یہ قید مقدر کر رکھیے بسر چشم منظور ہے، مگر اس قید سے رہا ہو کر خدا کرے میں محجوبین میں سے نہ بنوں. استغفر اللہ اعوذ باللہ من ذالک. اس خطرہ سے زیادہ کوئی مجھے خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کہیں خدا نستا بعد موت کے حجاب نہ ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں یہ خطرہ عین ایمان ہے اور یہی بشارت ہے عدم حجاب کی. قال اللہ تعالیٰ الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ہاں جی، مطلب ہے کہ جو لوگ رب سے یعنی ایسے حال کے دیکھتے نہیں ہیں لیکن ڈرتے ہوں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اللہم ارزقنی لذت نظر الی وجہک کریم و شوقن الی لقائک. اللہم انی اعوذ بالله تصدانی وجہ یوم القیامہ. حال حضرت میرے لیے دعا استقامت و استدامت. دیکھو نا یہاں پر بھی دوام والی بات، جو استقامت استدامت علی حب تعالیٰ والا فرمائے تحقیق بدل و جان. حال میرے حال زار پر توجہ فرمائے، فتح کی بلا درخواست یہ ہے. حال میں کچھ نہیں اور نہ کسی لائق ہوں، لیکن خدا کا شکر ایک اول استانہ پھر یہ استانہ کے جو برسائی نصیب ہوئی. فرمایا بفضل اللہ تعالیٰ وہاں استعداد قریب اور یہ اس کا ظہور ہوا. وذالک قدرۃ السری وہذا قدرۃ الفاروق والاول فضل ظہر علی الثانی وامر اللہ تعالیٰ امانتین تاکل الذی حق حقہ ویقدم المقدم ویؤخر المؤخر ولکل واحد. اپنے حال زبون سے روتا ہوں تو اس سے کس قدر خوش بھی ہوتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے واصلین سے وابستہ تو کر رکھا ہے. الحمدللہ رضا کیا عجب ہے کہ ایک دن ان کی برکت سے مجھے وصول و لقاء اللہ حاصل ہو جائے. اے خسرو خوباں نظری سوئی گدا کن رحمے بمن سوختے بے سر پا کن. آج کل ذکر میں تصور نور وغیرہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے طبیعت الجھ دیے، صرف تصور ذات بسیط کرتا ہوں. تاکہ الحمدللہ یہ عین مذاق حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ یعنی قاضی صاحب رحمۃ اللہ، اور یہی بالکل میرا بھی وجدان ہے، یعنی تمام چیزوں سے کٹ کے صرف اللہ کی طرف. ہاں جی، مطلب متوجہ ہونا کٹ کٹ آ کے. ہاں جی، یہ بڑی زبردست سورہ مزمل میں کیا ہے، یا المزمل کو ملے کلیلا ہاں تبدل تبدیل ہمیں کو لا الہ الا اللہ. اچھا، حال اس کے بعد خود بہت بلا تصور قلب میں ایک سفید روشنی محیط سے معلوم ہوتی ہے. حضرت فرمایا وہ مزاق اس کو بھی مغلوب کر دے گا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی مغلوب ہو جائے گا. یہ واقعتاً اللہ جل شانہ کی ذات چونکہ وراء الورا ہے، تو اللہ کے تعلق کے جو آثار بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی یعنی اس قسم کے ہوتے ہیں. تو ابتدا میں تشبیہ ہوتی ہے، مجھے صاحب رحمۃ اللہ نے بالکل اسے صاف کیے، ابتدا میں تشبیہ ہوتی ہے شیخ کا کام ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تشبیہ سے نکال کے تنزیہ پہ لایا جائے، تنزیہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں جی، تو آہستہ آہستہ وہ تشبیہ سے کاٹنا یہ مطلب بات ہوئی، کیونکہ بالکل تنزیہ سے شروع کروانا یہ تو بہت مشکل ہے. ہاں جی، یہ بہت مشکل کام ہے، مطلب تنزیہ سے شروع کروانا. ہاں ممکن ہے بعض لوگ کے ہو سکتے ہیں، اگر اللہ پاک نے ان کو استعداد دی ہو یا مزاج ان کا ایسا بنائے ہو تو ہے ممکن ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ عمومی طور پر یہ والی بات ہے کہ ابتدا میں تشبیہ سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی کبھی نور کا تصور کرتے ہیں، کبھی قبلہ کعبہ کا تصور کرتے ہیں، کبھی کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ وقتی بات ہوتی ہے، بعد میں جن کو بھی اللہ نوازے تو ان کے اوپر یہ چیز غالب کر دیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی، جو مجھے صاحب رحمۃ اللہ ایک لفظ کہتے ہیں نا، بے چون بے چگو، بے چون بے چگو، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کی طرف انسان کی جو ہے نا وہ توجہ. اب دیکھیں نا، یہ جو ہم لوگ ہاتھ اس طرح اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ اصل میں دعا کا قبلہ جو ہے نا وہ آسمان ہے، یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے، مطلب اللہ تو ہر جگہ، مطلب اللہ کا تو مطلب یعنی ہم لوگ جسم تو نہیں مانتے نا اللہ پاک، اللہ پاک تو ورا الورا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا دعا کا قبلہ جو ہے نا، مطلب جیسے ہم نماز قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ادھر تو نہیں ہے نا، وہ تو صرف تجلی مسجودیت ہے وہاں پر، تو اس وجہ سے ہماری نماز اس طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے مقرر کر لیا کہ سب کی نماز اس طرف ہو، تو ورنہ یہ ہے کہ اللہ پاک تو ورا الورا ذات ہے. تو یہ بات ہے کہ جو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو آسمان کی طرف جو، اس وجہ سے بعض لوگ کا جو آسمان کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ ابتدا میں وہ تنزیہ والی بات مشکل ہوتی ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے شروع تشبیہ سے ہوتی ہے، پھر بعد میں آہستہ 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 چیزیں کٹتی جاتی کٹتی جاتی کٹتی جاتی، اور پھر بالآخر بس صرف اللہ کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی. یہ کیسے ہوتی ہے، اللہ کرے کہ اس طرح ہو تو پھر پتہ چل جائے گا، مطلب ظاہر ہے اس میں تو الفاظ میں تو شاعری بیان نہ ہو سکے. حال بات سحری کی قدر گرانی معلوم ہوتی ہے، تو آج کل ذکر نفی اس بات کا وقت بقدر بعد مغرب قبل استعام مقرر کیا، مگر مجھ میں تلون بہت ہے. اب رمضان میں وقت ذکر کا قدر منضبط ہے، مگر شوال میں کار تعلیم میں مشغول کر دے کہ پھر کیا ہو، اور جو خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر تو کوئی انضباط بھی نہیں رہتا. فرمایا کچھ فکر نہ کرے، یوں ہی کیے جائیں، محرومی نہیں ہوگی. اندری رحمی تراش و می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، تا دمے آخر بود کہ عنایت بات و صاحب سر بود. دوست دار دوست این آشفتگی، کوشش بہود بے اسخفتگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اندر ہی اندر تراش خراش میں لگے رہو. ہاں جی، آخر وقت تک فارغ نہ رہنا، ہاں یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آ جائے، عین ممکن اسی وقت ہی نظر ہو جائے. اور فرمایا کہ مطلب یہ کہ دوست دوست رکھتا ہے، اور یہ بیہودہ کوش بھی نہ کوش نہ کرنے سے بہتر ہے، یعنی نیت تو اس میں صحیح کوش کی ہے نا، تو اگر صحیح ابھی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آخر میں صحیح ہو جائے گا نا. بلکہ میں آپ کو ایک حضرت گنگوئی رحمۃ صاحب کا ایک ملفوظ بتاؤں، اس میں اس کا بہت زبردست جواب موجود ہے اس چیز کا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ، دونوں بھائی تھے، دونوں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے. تو یہ حضرت کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت اس وقت نابینا ہو گئے تھے، تو تشریف لائے دروازہ کے قریب، اندر سے آواز دی، کون؟ تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یحییٰ و الیاس. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سن لو، ذکر چاہے کتنی غفلت سے کیوں نہ کی جائے پھر بھی فائدہ دیتا ہے، پھر بھی فائدہ دیتا ہے، ذکر چاہے کتنی غفلت سے کیوں نہ کی جائے پھر بھی فائدہ دیتا ہے. اس پر میں نے غور کیا, میں نے کہا اس میں کیا انہیں حکمت ہے جو حضرت نے ایسے الفاظ میں بتا دی. تب اس میں یہ بات ہے کہ ایک شخص غافل ہے اور ذکر اس غفلت کا علاج ہے. اس غفلت سے ذکر کی طرف جب جائے گا تو ابتدائی ذکر اس کا کیسے ہوگا, ظاہر اس میں غفلت بری ہوگی, وہ اس طرح صحیح ذکر تو نہیں ہوگا. لیکن وہ صحیح ذکر, وہ جو غفلت بری ذکر جو ہے وہ نہیں کرے گا تو مزید غفلت سے کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے ذریعہ تو یہی ہے نا. تو یہ جو غفلت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے یہ بھی اس غفلت سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر جب کرے گا تو اس سے مزید غفلت کم ہو جائے گا, پھر جب کرے گا تو اس سے مزید غفلت کم ہو جائے گا, پھر جب کرے گا تو اس سے مزید غفلت کم ہو جائے گا. تو کرتا رہے گا کرتا رہے گا مداومت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, تو ایک وقت آ جائے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو غفلت بالکل ختم ہو جائے گی. اب کوئی آخری بات کے نظر میں کو نظر میں رکھے اور کہے میرے ذکر کیا ہے, اس کا کیا فائدہ, یہ تو بالکل غفلت ہے, تو یہ تو ذکر نہیں ہے تو چھوڑ دو, تو نہیں کر سکتا, تو کیا اس مقام پہ پہنچے گا؟ ظاہر اس مقام پہ تو پہنچ نہیں سکے گا. مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے چچا نے ایک دن کہا کہ حضرت ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں, یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا خیالات ہوتے ہیں ہمارے, تو یہ تو نماز کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو نے کہا اچھا ایسے ہی سجدہ ہے آپ کا, پھر یا وہ یہ سجدہ مجھے ہی کر لو, خدا تعالیٰ کو کیوں کرتے ہو پھر, کوئی اچھا سجدہ ادھر کر لو, یہ سجدہ مجھے کر لو. ہاں جی پٹھانوں کی تعلیم بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. ہاں جی تو اس پر جو ہے نا ولبا کو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو تو میرے سجدہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بس یہی تو اللہ چاہتا ہے, یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ تو کسی اور کو سجدہ نہ کر, تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ بھی سجدہ ہے, یہ ہے تو اللہ کے لیے نا. یہ مطلب یہ والی بات ہے کہ جو بالکل ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہے. ہاں جی یہ حضرت گنگو رحمت صاحب نے ایک بات بڑی عجیب بات فرمائی ہے, فرمائے خدا کے بندو اللہ تعالیٰ کی غفوریت کا تمہیں کیا پتہ, اللہ پاک غفوریت کا تمہیں کیا پتہ, قیامت میں دیکھو کہ ایسے ایسے لوگ کی بخشش ہو رہی ہے جن کو آج کل صریح کافر سمجھا جا رہا ہے. ہاں ہم تو اس کے مکلف ہے کہ ہم باتیں صحیح بتائیں, اور اللہ پاک اللہ پاک مطلب یہ کہ یعنی اطمینان تو نہیں ہو سکتا آدمی کو, کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اگر دوسری بات ہو تو پھر کیا کریں گے, چانس یہ ہے کہ نا دوسری چانس ہے نہیں. لیکن اتنا زیادہ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ مایوس کہ آدمی عمل ہی چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, تو مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, اطمینان بھی نہیں ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء, ان دونوں کے درمیان صحیح ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح ایمان پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله وصلى الله على النبي لا إله إلا الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا محمد حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا جزاك الله الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر وصلى على سيدنا مولانا محمد بسم الله رب هذه الدعوه التمس وآت محمد الوسيله والفضل كما تخلف الميعاد نحمدك خير معمول وكرم السنة لما لم تمنع جات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول وصل لي مختلف الدبور والقبول وان شعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومن القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما بأهلك من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوب وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات أدنى التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم بزن فقد رحمت وذلك الفوز العظيم. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك مني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمن والمؤمنة والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ننقي الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عظائم مغفرتك ومنجات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطي عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم بي مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تفاضل. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصل ديني الذي وعصمة أمري وأصل دنياي التي فيها معاشي وأصل آخرتي التي فيها معادي وأجل سيادة وحياة زيادة لي في كل خير وأجل موت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماس ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال من الرد إلى أرز العمر وفتنة الدنيا من علم لا ينفع ومن قلب لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. وتقبل هذه الدعوات في حكم محمد الشريف علي وعبد واسم محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد الشريف سليماني مولانا محمد زكريا وسيدنا المدني وسيد الإشاء وسيد تنزيم وسيد تنزيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وحفي أكيا أبا مواتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاة تسبق الآت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك